الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مشکات المصابی میں یہ حدیث پاک ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود پاک بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں.
سبحان
اللہ. اب جو چاہے کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے پختہ علم والے. اس سلسلے میں ہم پختہ علم والوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، آج بھی کریں گے انشاءاللہ. کنز المال میں ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو مال، سلطنت اور علم کے درمیان اختیار دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے علم کو اختیار فرمایا.
سبحان اللہ.
آپ علیہ السلام کے اس انتخاب کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو مال اور سلطنت بھی عطا کر دیے گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علم عزت والے آدمی کی شرافت کو زیادہ کرتا ہے اور غلامی کے مرتبے کو بلند کرتا ہے، حتیٰ کہ ان کو بادشاہوں کی مجلس میں بٹھا دیتا ہے. مزید احادیث مبارکہ میں علم کے فضائل بیان کیے گئے. فرمایا، علم جنت کے راستوں پر روشنی کا ستون ہے.
سبحان اللہ.
علم پردیس میں رفیق ہے.
سبحان اللہ.
علم راحت اور مصیبت کا بتانے والا ہے. علم دوستوں میں زینت ہے، ملائکہ ان کی خدمت پر راغب ہوتے ہیں جو علم سیکھتے ہیں، فرشتے اپنے پروں سے انہیں چھوتے ہیں. سبحان اللہ. علم دلوں کے لیے زندگی ہے، علم تاریکی میں آنکھوں کے لیے روشنی ہے. اللہ تعالی ہمیں علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے.
آمین.
ہم اپنے اس سلسلے میں پختہ علم والوں کے اوصاف اور ان کا ذکر خیر کرتے ہیں انشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں نگران پاکستان حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری. سجیدی، آج کس شخصیت کا ذکر خیر کریں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کنیت ہے ابو عبداللہ اور آپ بھی تابعین مدینہ منورہ میں سے ہیں.
سبحان اللہ.
اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والے، خوف خدا رکھنے والے، گمنامی کو پسند کرنے والے، عاجزی انکساری کے پیکر اور زبردست حافظ والے عالم. اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری، احکامات الہیہ کی فرما برداری کرنے والے اور نافرمانی سے بچنے والے.
سبحان اللہ.
اور آپ کی یہ بھی شان بیان کی گئی کہ جس نیک کام کا آپ عزم فرما لیتے اس کو ضرور کر کر رہتے. ہوتے نا بعض نیتیں تو کر لیتے ہیں، عمل نہیں کیا جاتا.
پختہ علم والے بھی تھے، پختہ ارادے والے بھی تھے.
بے شک، ارادہ پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے. جب تک نیت ارادہ پختہ نہیں ہوگا تو عمل پختہ کیسے ہوگا؟
جی.
بعض ہوتی نا نیتیں کرتے رہتے، اب چاہتے تو سب ہیں کہ بلندیاں ملیں، عزتیں ملیں، راحتیں ملیں، مگر اس جیسے کام نہیں کرتے. برحال آپ کم گو بھی بہت تھے، زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے اور نیکیوں کے لیے کوشش فرماتے رہتے تھے.
سبحان اللہ.
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ نے زیارت کی، اور بڑے بڑے اکابر جو محدثین ہیں ان کی صحبت کا شرف بھی حاصل کیا. قاری بہت زبردست تھے، بہت خوف خدا والے تھے.
سبحان اللہ.
اور نمایاں وصف آپ کا یہی تھا
سبحان اللہ
کہ ان کے اقوال اور احوال جو پڑھے میں نے اس کے اندر خوف خدا کا غلبہ نظر آیا.
اللہ اکبر. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے.
آمین.
خوف خدا, یہ حضرت سیدنا محمد بن واسع علیہ رحمہ جن کا ذکر خیر آج ہم بالخصوص کریں گے انشاءاللہ. ان کے تعارف میں آپ نے فرمایا خوف خدا نمایاں وصف. خوف خدا کیا ہے اور ان کے اوصاف میں نمایاں وصف خوف خدا آپ کو ان کی سیرت میں کس انداز میں نظر آیا؟
جی میں عرض کرتا ہوں, کسی نے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ, آپ کی کنیت ہے محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی, ابو عبداللہ صبح کس حال میں کی؟ فرمایا موت میرے قریب ہے, امیدیں دور ہیں, اعمال اچھے نہیں ہیں. دیکھیں خوف خدا والی باتیں نا, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو با جماعت نماز پڑھتے تھے, ان کے رخساروں پر خوف خدا سے آنسو بہتے تھے, مگر خوف خدا کا ان کا انداز ہی ہوتا کہ برابر کھڑے ہوئے شخص کو پتا نہیں چلتا تھا کہ وہ خوف خدا سے رو رہے ہیں. اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص 20 سال تک 20 ایئرز تک خوف خدا سے روتا رہا, مگر ان کے بچوں کی امی کو پتا نہیں چلا کہ حضرت 20 سال سے خوف خدا سے رو رہے ہیں. اسی طرح کسی نے پوچھا صبح کس حال میں کی, فرمایا تمہارا کیا حال ہے اس شخص کے بارے میں جو ہر روز آخرت کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح آپ کے خوف خدا کا ایک انداز کہ طبیعت کچھ ناساز تھی, لوگ کثرت سے عیادت کرنے کے لیے تیمارداری کے لیے آنے لگے, اور یہ اچھا وصف ہے.
جی
تو حضرت سیدنا ابو عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حاضر ہوا تو کچھ لوگ کھڑے تھے کچھ بیٹھے تھے, تو حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھے دیکھ کر میری طرف متوجہ ہوئے, فرمایا مجھے بتاؤ کل قیامت کے دن مجھے پیشانی اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے تو کیا یہ لوگ مجھے فائدہ پہنچا سکیں گے؟
اللہ.
یعنی آدمی جب بہت زیادہ لوگ پوچھنے والے ہوں
جی,
لوگ کہنے والے ہوں,
عیادت کے لیے آئے جمع ہیں,
اس پر وہ ذرا ہوتا ہے نا
جی,
انسان آنر فیل کرتا ہے اپنے آپ کو, کچھ
کل میرے کام آئیں گے یہ.
جی تو دیکھیں خوف خدا کی بات, اور پھر آپ نے سورہ رحمان کی ایک آیت پاک تلاوت کی, میں بھی تلاوت کرتا ہوں. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام, مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. یہ کرتے نیکیاں ہیں, بہت بڑے محدث ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, کثرت سے روزے رکھنے والے ہیں, کم گو ہیں, نیکیوں کے لیے کوشاں ہیں, یعنی کوشش کرنے والے ہیں,
بے شک,
مگر اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے.
نیک نہیں
یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ماتھا اور ان کے پاؤں پکڑ کر جہنم میں گیند کی طرح لڑکا دیا جائے گا, جن کو میں ان میں سے نہ ہو جاؤں.
اللہ
اسی طرح
اللہ
آپ نے خوف خدا کی بات کہی نا ان کی.
یہ ایک چیز یہاں وہ توجہ جا رہی, ہم عام طور پر اگر ہمیں خوف خدا کا غلبہ ہو یا کسی کی توجہ اس بات کی طرف جائے تو یہ ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, خوف خدا کی بات سن رہے ہیں, قبر کے احوال, موت کے احوال اور کچھ اس طرح کے واقعات سنے تو خوف خدا کا غلبہ ہوا. لیکن یہ اللہ والوں کی زندگی کا ایک خاصہ تھا اور یہ انہی میں یہ نمایاں اوصاف ہیں کہ آپ کا ہر ہر لمحہ آپ کی توجہ اس بات کی طرف ہوتی تھی کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. ہر ہر لمحے میں آپ کی توجہ خوف خدا کی طرف, آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہر لمحے ہوتا تھا. آپ بیمار ہیں تب بھی ہیں, ہماری توجہ عام طور پر وہ دیگر معاملات کی طرف رہتی ہے, لیکن ان کے معاملات میں یہ چیز شامل تھی کہ یہ ہر وقت ان پر خوف خدا کا غلبہ ہوتا تھا, خوشی ہو یا غمی ہو فوراً توجہ اس بات.
دیکھیں جب توجہ اللہ کی طرف رہے گی, ہر وقت یہ تصور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, تو خوف خدا کا غلبہ تو رہے گا. اور بزرگوں نے یہ کہا کہ زندگی میں خوف خدا کا غلبہ رہے اور موت کے وقت رحمت کی امید رہے. برحال حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت خوف خدا والے تھے. موت سے قبل, دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل فرمایا جانتے ہو مجھے کہاں لے جایا جائے گا؟ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں, مجھے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا.
اگر اللہ چاہے تو مجھے معاف فرما دے. یہ خوف ہے, دیکھیں وہی بات ہے نا
جی,
مگر اللہ کی رحمت پر امید بھی. اسی طرح جب آپ نیند سے بیدار ہوتے, ہم تو اپنی خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں نا, وہ خوبی چاہے عند اللہ وہ خوبی ہے یا نہیں, جب عمل اللہ کے لیے کیا نہیں تو وہ خوبی ہے ہی نہیں
جی.
خوبی تو وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمارا نیک عمل قبول ہو جائے تو وہ ہماری خوبی اور وصف کے طور پر آئے گا
جی.
حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے وہ ران پر اس کے قریب زور سے ہاتھ مارتے اور فرماتے, کسی نے پوچھا حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں, فرمایا اللہ کی قسم میں ڈرتا ہوں کہیں مجھے مسخ کر کے بندر نہ بنا دیا جائے. دیکھیں خوف خدا کا غلبہ. اسی طرح ارشاد فرمایا, اگر گناہوں کی بو اب بھی ہوتی تو میرے گناہوں کی بو کے سبب تو میرے قریب نہ آتے. میں کہتے ہیں حضرت آپ یہ تو آپ کی برکتیں ہیں, لوگ کہتے ہیں نا نیک لوگوں کو, تو وہ بھی پھر اپنی خوشبو میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مگر یہ کیا کہہ رہے ہیں
اللہ والے, کس قدر عبادت کے بعد بھی کیسے انداز اپناتے اور اپنے آپ کو چھپاتے.
اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حضرت ہم عصر ہیں, حضرت مالک بن دینار فرمایا کرتے اللہ کی اطاعت ہے یا جہنم ہے
جی,
اور محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے اللہ کی طرف سے معافی ہے یا آگ ہے. یعنی نجات کا سبب مالک بن دینار نے کیا کہا, اللہ کی فرما برداری.
اللہ کی فرما برداری.
اور محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, نجات کا سبب نیکیاں نہیں رحمت الہی.
رحمت الہی,
یہ اللہ کی رحمت ہے یا جہنم ہے.
اللہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن
اونچیاں شانہ
والے, اونچیاں شانہ والے.
یعنی جنت کے اندر جو بھی جائے گا اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا. اچھا آپ کے خوف خدا کی یہ بات بھی ہے کہ آپ کو عہدہ قضا قبول کرنے کا یعنی قاضی بنانے کے لیے انسسٹ کیا گیا, مجبور کیا گیا.
پیشکش کی گئی,
صرف پیشکش نہیں مجبور بھی کیا گیا. بلکہ جو اس وقت بصرہ کے پولیس انچارج تھے اس نے کہا کہ 300 کوڑے لگاؤں گا ورنہ قبول کرو. فرمایا تو ایسا کر سکتا ہے لیکن دنیا کی ذلت آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے.
اللہ
اور یہ بھی کہا گیا کہ امیر نے حاکم نے آپ کو بلا کر حکومتی عہدے کی پیشکش کی, آپ نے انکار کیا تو اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی, کہا کہ آپ احمق ہیں استغفر اللہ. تو آپ نے فرمایا یہ بات تو مجھے بچپن سے کہی جا رہی ہے. یعنی آپ بگڑے نہیں, ناراض نہیں ہوئے, لڑے نہیں کہ مجھے احمق بتا رہا, میں یہ نیکیاں کرتا ہوں, یہ مجھ میں اوصاف ہیں, یہ خدمت دینی میرا شرف ہے. نہیں, نے کہا یہ تو مجھے لوگ بچپن سے کہتے ہیں.
خوف خدا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. حضرت سیدنا محمد بن واسع علیہ رحمہ کے خوف خدا کا صدقہ ہمیں بھی اس کا ایک قطرہ نصیب ہو. سیدھی ایک مسلمان کی زندگی میں خوف خدا کی کیا اہمیت ہے, زندگی گزارنے کے لیے خوف خدا کتنا ضروری ہے؟
دیکھیں خوف خدا ہی گناہوں سے بچائے گا نا.
بے شک
خوف خدا کے حامل کے لیے سورہ رحمان میں ارشاد ہوا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان, دو جنتوں کی بشارت. سورہ زخرف میں آخرت کی کامیابی کے لیے کہا گیا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے, جنت کے باغات ہیں ان کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور مدد حاصل ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ پاک کے پسندیدہ بندے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. سورہ توبہ میں اس کا بیان ہے, ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. سورہ مائدہ میں اس کا بیان ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہوتے ہیں, تقرب حاصل کرتے ہیں, وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. سورہ حجرات میں اس کا بیان ہے, آخرت کی کامیابیاں ان کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. سورہ یونس میں اس کا بیان ہے, جہنم سے چھٹکارا پانے والے کون ہوں گے, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. سورۃ اللیل میں اس کا بیان ہے, جو دنیا اور آخرت میں نجات پائیں گے وہ کون ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. سورۃ طلاق میں اس کا بیان.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو جو جتنا اللہ تعالی کی معرفت رکھتا ہے
اس کی شان و عظمت سے واقف ہے اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ پہچان رکھنے والا ہوں، معرفت رکھنے والا ہوں.
سبحان اللہ سبحان اللہ. خوف خدا یہ بندے کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے.
نماز کا وقت جا رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ یہ خوف خدا نماز پڑھائے،
بالخصوص تنہائی میں.
ٹھیک ہے، آپ روزے سے ہیں، بہت پیاس لگ رہی ہے، کیوں نہیں پانی پی رہے؟ خوف خدا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ نفس کہتا ہے، شیطان کہتا ہے دیکھ، نہیں میرا رب ناراض ہو جائے گا، ہمیں گناہگار ہو جاؤں گا. اس طرح ملاوٹ کرنا، بدماشی کرنا، قتل و غارت گری، جب سب جگہ تصور قائم ہو جائے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو خوف خدا پیدا ہوگا اور خوف خدا پھر گناہوں سے بچائے گا.
اور خوف خدا یہ پختہ علم والوں کے اوصاف میں سے ایک وصف بھی ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جو ہمارے پاس علم ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین.
اور سیدی، اللہ والوں کے اعمال کی بنیاد کیا ہوتی تھی؟ اللہ والوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان کے اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں عمل کرتے تھے؟
دیکھیں، کیا پیش نظر مسلمان ہے اس کا عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، رضا الہی کے لیے. بنیادی بات تو یہی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. بڑا پیارا قول حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا گیا کہ جب کوئی بندہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کے دل اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے.
سبحان اللہ.
اب بہت سارے لوگ ایسے اوراد و عزائم بھی کرتے ہیں، میری معلومات میں ہے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں. آپ اخلاص کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، سب آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. ایک بزرگ کا معاملہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور خواہش تھی کہ اس مسجد کی انتظامیہ میں میں شامل ہو جاؤں، لوگ متوجہ نہیں ہوئے. پھر آپ نے اپنے نفس کی سرزنش کی کہ تو کیا یہ کر رہا ہے، تو اس لیے یہاں کر عبادت کرتا ہے؟ نہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر. جیسے ہی ان کی سوچ بدلی تو سارے لوگ اکٹھے ہو کر آ گئے کہ حضور ہم آپ کو انتظامیہ کے فلاں فلاں عہدے پر فائز کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے قبول کرتا.
اللہ
تو دیکھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے بندہ، لوگوں کے دل، لوگوں کے دل کس کے قبضے قدرت میں؟
اللہ کے قبضے قدرت. بے شک،
ہم چاہ رہے ہیں سب ہم سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کی پابندی کریں، لوگوں کے دل خود مائل ہو جائیں گے.
ایک حدیث پاک کا مضمون ذہن میں آ رہا ہے، مفہوم، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے کہ زمین میں اعلان کر دو کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، اے لوگوں تم بھی اسے محبت کرو.
جی، زمین میں، آسمانوں میں اعلان ہوتا ہے.
اللہ،
آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والے لوگ اس کی محبت کرتے ہیں.
اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے لیے ہی عمل کرے. دنیا والوں کی محبت میں ملے گی اور اللہ کی محبت میں ملے گی، اور جو دنیا کے لیے عمل کرے تو وہ اسے نہ دنیا ملے نہ پھر جو وعیدیں بھی بیان کی گئیں اسے.
جی،
اللہ اکبر. عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہونی چاہیے.
آپ دیکھیں امیر علیہ سنت کی اللہ تعالیٰ نے دلوں میں کتنی محبت رکھی. آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں کوئی ایسا عمل، کوئی ورد وظیفہ نہیں کرتا
جی
کہ لوگوں کے دل میری طرف مائل ہو. آپ، میں حسن ظن رکھتا ہوں، ہر مسلمان سے حسن ظن رکھوں، اپنے پیر سے نہ رکھوں.
سبحان.
کہ آپ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کریں.
الحمدللہ.
اور اخلاص کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے کوشائیں.
امیر علیہ سنت کا تو ایک وصف یہ بھی ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ محبت کرتے ہیں، جنہوں نے ان کی عبادت کو دیکھا، ان کے تقوی کو دیکھا اور آپ کی خدمت دین کو دیکھ رہے ہیں، وہ تو محبت کرتے ہیں، صحبت پائی محبت کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد ایسی ہے اس وقت جو امیر اہل سنت کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، صحبت نہیں پائی، آپ کے مرید بھی نہیں ہیں، لیکن آپ سے محبت کرتے ہیں. ایک بار قافلے کے ساتھ سفر کی سعادت ملی کسی اور ملک میں، تو وہاں ایک محفل میں شرکت کا موقع ملا. اہل خانہ نے، میزبان نے حکم فرمایا کہ جہاں علماء بیٹھے ہیں تو وہاں ان کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی. جب دسترخوان لگا تو مجھے پھر حکم ہوا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، اور دوسرے ملکوں سے پڑھ کے آئے تھے، عربی میں انہوں نے بیانات کیے اور بیانات میں موضوع بھی امیر علیہ سنت والے تھے، نیت، اخلاص، للہیت، اور بڑے نورانی چہرے. اور بعد میں جب ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا تو دسترخوان پر انہوں نے بڑی محبت کا اظہار کیا. میں نے امیر علیہ سنت کا ذکر خیر کیا، چاہے ان کی محبت کا یہ انداز تھا کہ وہ خود کھانا بڑھا رہے تھے اور لکما بنا کر بھی کھلا رہے تھے، اتنا اتنی محبت. میں نے ان سے پوچھا، امیر السنت کا ذکر خیر ہوا تو ان کے چہروں پہ مسکراہٹ اور چہرے کھل گئے. میں پوچھا اپنے شیخ کو کبھی دیکھا ہے، امیر اہل سنت کی صحبت پائی؟ تو کہنے لگے دیکھا تو نہیں ہے، امیر اہل سنت کی صحبت میں تو نہیں بیٹھے، میں براہ راست کبھی گئے ہوں سامنے تو ایسا بھی کچھ نہیں ہوا. میں اس قدر محبت کی وجہ میں نے امیر اہل سنت کا نام لیا تو ان کے چہرے کھل اٹھے. تو فرمانے لگے کہ ہمارے شیخ نے امیر اہل سنت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی.
سبحان اللہ.
ہاں، ہمارے بزرگ ان کا ذکر خیر فرماتے ہیں. نہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو کن کن ذرائع سے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی محبت کرتے ہیں.
سمجھیں کہ ہم خالق کو دل سے راضی کرنے کی کوشش کریں، مخلوق ساری راضی ہو جائے.
اللہ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے پوچھا کہ کس کا عمل اخلاص پہ مبنی مانا جائے گا؟ فرمایا کہ اسی کا عمل خالص ہے جو اللہ کے لیے عمل کرے.
بے شک
اللہ کے لیے عمل کرے. اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سجدی، ہم بھی سفر کرتے ہیں، اللہ والوں کے سفر کا انداز کیا ہوتا تھا؟
محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار مکے سے بصرہ کا سفر تھا، تو دوران سفر آپ سواری پر سوار تھے، اونٹ ہوگا، کوئی گھوڑا وغیرہ ہوگا، تو ساری رات آپ اس پر نوافل پڑھتے رہے. اور یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں کہ نوافل جو ہیں، یعنی فرض، وتر اور فجر کی سنتیں، اس کے علاوہ نوافل جو ہے سواری پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، سواری کا رخ جدھر ہے وہ اسی سمت میں کوئی حرج نہیں. مرحل حضرت ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور پھر کبھی بلند آواز سے تلاوت شروع فرما دیتے ہیں.
جی،
بعض اوقات رات کے حصے میں کہیں پڑاؤ ہوتا تو اب لوگ تو ریسٹ کرنے کے لیے چلے گئے اور آپ اتر کر نماز میں مشغول ہو جاتے.
اللہ اکبر. سفر میں جہاں جہاں پڑاؤ کرتے وہاں نماز پڑھتے.
نماز پڑھتے میرے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں میں سے ہے یہ.
اللہ.
اچھا، صبح ہوتی تو ایک ایک کے پاس جا کر اٹھاتے، فرماتے نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے.
صدائے مدینہ
ہماری اصطلاح میں،
ہماری اصطلاح میں.
اور الحمدللہ دعوت اسلامی والے فجر میں اٹھاتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، اور اب ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے لیے بھی اسلامی بھائی پہلے بھی کوشش کرتے تھے، اب باقاعدہ مدنی نامات کے مجلس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ذیلی حلقوں میں مجالس بنائیں اور مسلمانوں کو جیسے اذان ہو جائے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو مسجدوں کی طرف لے کر آئیں. آئیے آئیے، تشریف لائیں. آ جائیں، بھی اذان ہو گئی، آئیے آپ بھی تشریف لائیے. بھائی جان آپ بھی آئیے. حضرت آپ بھی کرم فرمائے. حضور چلیں. تو یوں کر کے لوگوں کو مسجد طرف لے کر آئے.
سبحان اللہ.
تو محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب کو بیدار کرتے اور فرماتے کہ یہ پانی قریب ہے، وضو کر لو. دوران سفر آپ عبادت کیا کرتے تھے، دوران سفر نماز پڑھا کرتے تھے، دوران سفر آپ تلاوت کیا کرتے تھے.
سفر سے پہلے کوئی وظیفہ بھی پڑھا جاتا ہے یا پڑھتے تھے؟
پہلے دوران حضرت کا تو نہیں پڑھا میں نے.
جی،
بقیہ ویسے یا قدوس یا قدوس یا قدوس، اگر اس کا ورد کریں تو تھکن کا احساس جاتا رہتا ہے الحمدللہ. اور ویسے سفر کے اندر جب ذکر و درود جاری رکھیں گے تو فرشتہ ساتھ ہوگا، اور الٹی الٹی حرکتیں کریں گے جیسے آج کل میوزک، گانے، باجے، فلمیں، ڈرامے، گناہوں بھرے انداز، استغفر اللہ، تو پھر شیطان ساتھ رہے گا.
سواری پر وہ اس کی دعا بھی بیان کی گئی،
سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ پڑھے. اور امیر السنت کا انداز تو یہ دیکھا ہے سفر کے دوران،
سبحان
کہ
اللہ.
آپ جب جب ہم نے سفر کیا،
سبحان،
تو سواری کی دعا پڑھاتے ہیں، سواری کی دعا پڑھانے کے بعد احتیاطی توبہ کرواتے ہیں، یعنی کفر سے احتیاطی توبہ، تجدید ایمان، پھر آپ دعا کرتے ہیں. سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ساری امت کے لیے دعا کرتے ہیں، والدین کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، اپنے مریدوں کے لیے دعا کرتے ہیں. گنبد خضرا کے سائے میں موت کی دعا کرتے ہیں، خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں، ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں.
سبحان اللہ. آپ نے امیر اہل سنت کے ساتھ سفر کی سعادت ملی؟
الحمدللہ کئی بار الحمدللہ.
کوئی یادگار سفر جو وہ سب سے یادگار کہہ لیں یا
وہ مکہ مدینے کے سفر سے زیادہ تو کوئی یادگار سفر نہیں ہو سکتا نا.
دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے
نالے اک بھی جاندا ہے، پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا
سبحان اللہ. سفر مدینہ میں امیر اہل سنت کی صحبت میسر آئی
الحمدللہ
الحمدللہ
الحمدللہ. 1996 میں ایک بار شرف حاصل ہوا تھا سفر مکہ و مدینہ
سبحان اللہ.
لاہور سے ہمارا قافلہ بیر لاہور سے جدہ فلائٹ تھی، اور پھر سن 2002 میں مفتی دعوت اسلامی بھی تھے،
ہمیں زیارت کی سعادت بھی ملی تھی الحمدللہ مرکز الاولیاء.
یہ دونوں بار مرکز الاولیاء سے،
سبحان
اور اللہ چاہے گا تو اس بار انشاءاللہ کراچی سے.
اور امیر علیہ سنت کا انداز دیکھا گیا تھا کہ وہ جب داتا حضور علیہ رحمہ کے قدموں سے گزرے تو وہاں بھی سلام پیش کیا اور پھر آگے.
امیر علیہ سنت کا یہ معمول رہا ہے
سبحان
کہ آپ سفر کرتے ہوئے کسی شہر میں پہنچتے تو اس شہر کے جو بڑے بزرگ ہیں سب سے پہلے ان کے دربار پر حاضری دی.
سبحان اللہ.
اور داتا صاحب کہ حضور تو آپ نے منقبت لکھی نہ ہو، مدینے کا ٹکٹ ہم کو عطا داتا پیا. یعنی امیر علیہ سنت کا تو حسن زن ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ یہ مدینے کے ٹکٹ عطا فرماتے ہیں. اور جو وسائل بخشش میں آپ کا یہ کلام لکھا ہوا ہے نا، تو آپ نے اوپر یہ جملے لکھے ہیں کہ میں نے یہ کلام داتا صاحب کی خدمت میں پیش کیا تو الحمدللہ سفر مدینہ بھی مجھے
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سفر مدینہ میں یادگار بات کوئی امیر علیہ سنت کی صحبت میں؟
الحمدللہ بہت یادگار باتیں، بہت یادگار
باتیں تو واقعات
بہت. امیر علیہ سنت کے سوز و رقت بھرے انداز، ادب و احترام والے انداز، اور ساری باتیں حقیقت یہ ہے کہ خاصاں دی گالا ماں کے نہیں مناسب کرنی، وہ ہر ایک کو بتانے جیسی بھی نہیں ہے کیونکہ ہر ایک کو ہر بات سمجھ میں نہیں آتی، ہر ایک کا معدہ ہر چیز ہضم نہیں کرتا. مگر امیر علیہ سنت کا سفر بہت ادب والا، بہت احترام والا،
آنکھوں کی حفاظت کے تعلق سے بھی دیکھا بھی ہے، اور اب تو مدنی چینل پر باقاعدہ اس کا وہ مدنی گلدستہ دکھایا گیا.
جی راستے بھر نعت خوانی مناجات کا سلسلہ، مکے سے مدینے جاتے ہوئے تو بس قافلہ ہوگا روانہ شہ ابرار کے پاس، او قافلے والے سوز و رقت، مدینہ آنے والا ہے تو سارے وہ مدینہ آنے والا ہے، وہ کلام پڑھا جا رہا ہے بڑے سوز اللہ. اور رقت کے ساتھ
کلام لکھنے والے بھی ساتھ ہیں، کلام پڑھنے والے بھی پھر وہ ساتھ ساتھ ہیں،
دیوانے بھی ساتھ ساتھ ہیں
سبحان اللہ.
اور امیر علیہ سنت یہ قافلے والوں کو ترغیب دلاتے تھے کہ مکے میں ایک کا لاکھ ہے، ایک نیکی کی ایک لاکھ نیکیاں ملتی ہیں ہر نیکی کے عوض اللہ کی رحمت سے. تو وہاں پر پورا قرآن پاک ہم نے ختم کیا تھا، مفتی دعوت اسلامی پڑھتے تھے، ہم سنتے تھے
سبحان اللہ.
پھر الحمدللہ قافلے والے اکثر اسلام بھائی اکثر دن روزے رکھتے تھے، مدینہ پاک میں بھی روزے رکھتے تھے. پھر نعت خوانیاں، زیارتیں، اور
اللہ والوں کے ساتھ سفر میں بھی کیا کیا کچھ سیکھنے کا موقع ملتا.
بالکل.
جب جب ہمیں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ پیغام ہے، جب بھی کبھی ہمیں زندگی میں موقع ملے کسی نیک شخصیت کے ساتھ سفر کرنے کا، علماء اہل سنت کے ساتھ سفر کرنے کا، تو ہم ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں. جیسے نگران پاکستان نے ہمیں کئی مدنی پھول عطا فرمائے کہ امیر اہل سنت کے سفر سے ہم نے یہ سیکھا یہ سیکھا، یہ انداز تھا، ادب کا یہ انداز تھا. تو سفر کی دعائیں اور کیا کیا اوراد و وظائف سفر میں کیے جاتے ہیں، سفر کا آغاز کرتے تھے کس طرح سے کرتے تھے، اور واپسی کے لیے کس انداز میں تیاری. تو جب جب ہمیں سفر کی سعادت ملے اللہ والوں کے ساتھ تو ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. خیر سجیدی باتیں تو اور بھی بڑھتی چلی جائیں، ذکر مرشد ہو تو موضوع تو ختم ہونے کا نام نہ لے.
ذکر مرشد اور ساتھ میں ذکر مدینہ، سفر مکہ و مدینہ
سبحان اللہ. سجیدی اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کا انداز ایک تو ہمارا ہے، لیکن اللہ والوں کا، اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کا کیا انداز، کچھ اس تعلق سے کوئی مدنی پھول؟
جو امیر علیہ سنت سے ہم نے سیکھا مدنی مذاکروں میں آپ کی صحبت میں کہ مثل خالی پیالہ چاہے ان کی خدمت میں. اب دیکھیں پیالہ ہے، اگر اس میں پہلے ہی کچھ بھرا ہوگا تو جی مزید اور کیا ڈالیں گے.
کیا
تو مثل خالی پیالہ جائیں اور سنانے نہ جائیں، سننے جائیں، ادب و احترام سے بیٹھیں، ان کی بات سنیں، اور پھر
حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیرم کر رہے ہیں
جی،
ان کے تعلق سے عرض کروں گا. حضرت سیدنا جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے دل میں سختی محسوس کرتا تو جا کر ایک نظر حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرے کو دیکھ لیتا.
اللہ،
اور اس کا اثر کیا ہوتا؟ جب بھی میں ان کے چہرے کو، یعنی دل کی سختی دور کرنے کا انہوں نے نسخہ بنایا ہوا تھا، اچھا جب میں دیکھتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ یہ اس شخص کا چہرہ ہے جیسے وہ عورت ہو کہ جس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اکلوتا فوت ہو گیا ہے.
تو یہ ان کے چہرے کے تاثرات جو تھے، وہ خوف خدا
جی
اس میں یہ بھی. اللہ اکبر. اللہ والوں
علماء کی زیارت، اور دیکھیں جامعۃ المدینہ کے طلبہ ناظرین ناظرات بھی ہیں ویسے، تو علماء کی زیارت کو عبادت کہا گیا. کعبے کی زیارت بھی عبادت ہے، ماں باپ کی زیارت بھی عبادت ہے، مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زیارت بھی عبادت ہے. آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، انبیاء کی زیارتوں کی تو کیا بات ہے. تو بڑے خوش نصیب ہیں. اسکول اور کالج والوں کو کیا یہ سعادت حاصل ہے؟ جامعۃ المدینہ کے طلبہ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ روزانہ علماء کی زیارت کرتے ہیں، جن کی زیارت کو عبادت قرار دیا گیا.
سبحان اللہ. یا اس مدنی پھول کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ جو بھی بیان کیا گیا کہ جب علماء کے پاس بیٹھیں تو اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھیں، اور جب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جائیں، نیک لوگوں کے پاس جائیں، تو وہاں زبان کے ساتھ ساتھ دل کو بھی قابو میں رکھیں،
کیونکہ وہ دلوں کی جانتے ہیں. اللہ کی عطا سے،
اللہ کی عطا سے. سبحان اللہ. سجدی، دل کی بات آئی، وہ زندہ دل اور مردہ دل، یہ ایک بات کی جاتی ہے. زندہ دل کیا ہوتا ہے اور مردہ دلی سے کیا مراد ہے؟
اب ویسے عام طور پر پبلکلی جو بڑے کہکے لگاتا ہے نا، اور وہ بڑا ہنسی مذاق کرتا ہے، اس کو بڑا بڑا زندہ دل آدمی ہے. اور حقیقتاً زندہ دل وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ رسول کی محبت ہے، جس کے دل کے اندر فکر آخرت ہے، جس دل کے اندر اولیاء کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، نیکیوں کی محبت ہے، اس کا دل زندہ ہے. جس کو خوف خدا حاصل ہے، اس کا دل زندہ ہے. جس دل میں عشق مصطفیٰ رچا ہوا ہے، یہ دل زندہ ہے. حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ چار چیزیں مردہ دلی کا باعث ہیں. ایک تو نا زندہ دلی، مردہ دلی کیا ہے، اور ان مردہ دلی کیا ہے؟ گناہوں سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، گناہوں میں استغفر اللہ لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، استغفر اللہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور حضرت نے فرمایا، محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، عورتوں کے ساتھ کثرت سے میل جول کرنا، گفتگو کرنا، استغفر اللہ، یہ بھی دلوں کو مردہ کرنے کا سبب ہے. بیوقوف سے جھگڑا کرنا، یہ بھی مردہ دلی کا سبب ہے. اور فرمایا کہ مردوں کی صحبت اختیار کرنا، مردوں کی صحبت اختیار کرنا بھی مردہ دلی کا سبب ہے. عرض کی گئی، حضور مردوں کی صحبت، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ہر عیش پرست کی، مالدار کی صحبت، ظالم کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، یہ مردہ دلی کا سبب ہے.
عیش پرست،
ہر وقت عیش و عشرت کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، جائز ناجائز فیشن کر رہے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں.
اللہ اکبر. نہیں، اس صحبت سے بچنے کا حکم دیا گیا، اس میں بیٹھے گا تو دل مردہ ہو جائے گا. اللہ والوں کے پاس بیٹھے گا تو دل زندہ رہے گا.
بالکل.
سبحان،
جن کا دل زندہ ہے ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمارا دل بھی زندہ ہوگا.
یعنی دل بھی مردہ ہوتا ہے.
جی ہاں.
ایک تو نیکی کی بات اثر نہیں کرتی،
یہ مردہ دل ہی ہے نا. نصیحت اثر نہیں کر رہی، باپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ماں کے آنسو اس کو ہلاتے نہیں ہیں، قرآن پاک کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، فرامین مصطفیٰ سنائے جاتے ہیں، پھر بھی یہ سدھرتا نہیں ہے، نماز شروع نہیں کرتا، یہ گناہوں بھرے اپنے معاملات نہیں چھوڑتا.
اللہ اکبر. سیدی، محمد بن واسع علیہ رحمہ کا ذکر خیر بالخصوص جاری ہے. واقعات تو آپ کے بہت سے ہوں گے، بارگاہ رسالت میں آپ کی مقبولیت کے تعلق سے کوئی واقعہ، کوئی بشارت؟
حضرت سیدنا جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا وہب بن منبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم نشین کو کہتے سنا، خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کی امت کے ابدال کہاں ہیں؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابدال ولایت کے ایک اعلی قسم. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے اشارہ کیا ملک شام کی طرف،
سبحان اللہ.
عرض کی یا رسول اللہ عراق میں بھی ہے کوئی؟
جی
یعنی اللہ کے ولی جن کو ابدال والی وہ ایک سعادت حاصل ہے، بلندی حاصل ہے، کوئی وہ عراق میں بھی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ محمد بن واسع ہے.
سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
پیارا شعر آپ کو سناتا ہوں جی. اپنے
سبحان
مرشد
اللہ.
کا
سبحان اللہ.
امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے حال سے ہر وقت باخبر ہیں.
بے شک
امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑی بنا رہے ہیں. علیہ الصلوۃ والسلام امت کے حال سے باخبر ہیں.
بے شک
دیکھیں،
بے شک
آپ نے خواب میں زیارت بھی کروائی، ابدال کا بھی بتایا، حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی بتایا. اچھا یہ اس مرتبے پر فائز ہیں یہ بھی بتایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے امت کے ہر فرد کے مقام و مرتبے کا بھی پتا ہے، اس کی نیکیاں اور بدیاں بھی پتا ہے. میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں.
سبحان اللہ.
وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر گواہ ہوں گے. یہ تفسیر سیرات الجنان سے کچھ خلاصہ عرض کر رہا ہوں. حضرت علامہ اسم الحقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی یہ ہے، آپ ہر ایک کے دینی رتبے، اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں. آپ اس چیز سے واقف ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے. آپ کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں، آپ ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال، نیکیاں، برائیاں، اخلاص، نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں.
سبحان
اب
اللہ.
قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں تو اعلی حضرت کے اشعار یاد آ جاتے ہیں بھائی.
جی
اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر دلیر، کھول دو چشمے حیا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہم پر گواہ ہیں، آپ ہمیں ملاحظہ فرماتے ہیں اور ہم پھر بھی گناہ کرتے ہیں، ہماری جو نا حیا والی آنکھ کھول دیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور والدین کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں ویکلی، ہر ہفتے.
سبحان اللہ.
وہ بھی ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو اللہ پاک کرم فرمائے، حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ رسالت میں بڑا مقام حاصل تھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اشارت بھی ارشاد فرمائی.
سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کا موضوع تھا سیرت حضرت سیدنا محمد بن واسع علیہ رحمہ، جن کے اوصاف میں نمایاں وصف خوف خدا. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے. آپ نے زندہ دلی اور مردہ دلی کو بھی بیان فرمایا اور نگران پاکستان نے ہمیں جو مدنی پھول شاہ فرمائے اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل زندہ رہتا ہے اور عیش پرستوں کے پاس بیٹھنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل کو زنگ لگتا ہے. اور اعمال کی بنیاد کیا ہونی چاہیے یہ بھی آج کے سلسلے میں ہم نے سنا کہ اللہ والوں کے اعمال کی بنیاد اللہ کی رضا تھی. ہر عمل اللہ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت عطا فرمائے. اللہ والوں کا انداز سفر کیا ہوتا تھا؟ سفر سے پہلے کیا دعا پڑھنی چاہیے، سفر کے دوران سفر کے آداب کیا ہیں، سفر میں اگر نماز پڑھنی ہے تو اس نماز کا انداز کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری کا کیا انداز ہوتا تھا، جب اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں تو کیا آداب ہونے چاہیے، ہمیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، زبان کو قابو میں رکھیں، دل کو قابو میں رکھیں اور خالی پیالے کی مثل جائیں، جب جائیں تو وہاں سے کچھ حاصل کریں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کے مدنی پھول سنیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا محمد بن واسی علیہ رحمہ کی سیرت میں ایک خاص بات، ویسے تو بہت سی خاص باتیں ہم نے سنی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعلق سے بشارت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کی یہ سیرت پڑھنے کا جو مقصد ہے، جو سننے کا مقصد ہے کہ ہمیں بھی ذوق عبادت ملے، ہمیں بھی خوف خدا ملے، اللہ تعالی ہمیں وہ مقصد عطا فرمائے، اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، نیک سیرت عطا فرمائے۔ آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔